الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم دوستو بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو ماؤں اور بہنوں سورہ یوسف میں سے آیت کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس آیت میں ذکر ہونے والے ارشاد کو بیان کر کے اپنے بندوں کو نقصانات سے بچنے کی اور کامیابیوں کو حاصل کرنے کی چابی اور کنجی عطا فرمائی ہے. یوسف علیہ السلام بچپن ہی میں یتیم ہو جاتے ہیں اور ماں کی ممتا سے محروم. چھوٹے ہیں اور ان کی والدہ کے پیٹ سے ان کے ایک چھوٹے بھائی بنیامین کو وجود ملتا ہے کہ والدہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے اور آپ اپنی پھوپھی کے یہاں پرورش پاتے ہیں. کچھ شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں, والد محترم کی آگوش میں آتے ہیں اور بچپن ہی سے ان کی پیشانی پر نور نبوت چمک رہا تھا, اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے تمام بیٹوں میں ان سے ایک غیر معمولی محبت تھی. اور اس محبت کا نتیجہ بھائیوں کی طرف سے حسد ہوا,
اور مفسرین کی ایک رائے کے مطابق حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ابھی 12 سال ہی تھی کہ بھائیوں کا یہ حسد انتہا کو پہنچا اور انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سازش کے تحت اپنے والد سے الگ کر دیا. مصر کے بازار میں بحیثیت غلام کے بکے اور عزیز مصر کے گھر میں بحیثیت غلام کے گئے. اور پھر وہاں جن جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا اور ان آزمائشوں کے نتیجے میں بالآخر آپ قید خانے میں پہنچے. اور کئی سال قید و بند کی صعوبتیں آپ برداشت کرتے رہے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنے خاص خاص بندوں کو جنہیں آپ بہت اونچا بنانا چاہتے ہیں, جنہیں بہت مقرب بنانا چاہتے ہیں, جن کے درجات کو بہت بلند کرنا چاہتے ہیں, آزمائش کی گھاٹیوں سے گزارتے ہیں. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ جو مخالف جانب سے آندھیاں آتی ہیں کبھی بیماری کی شکل میں, کبھی کسی کے انتقال کی شکل میں, کبھی فقر کی شکل میں, کبھی ذلت کی شکل میں, کبھی کسی کی دشمنی کی شکل میں, یہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنے بندوں کو اونچا کرنے کے لیے اس قسم کے حالات پیدا فرماتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اوپر خوف کے جو حالات آئے, خوف کے یہ حالات مجھ سے پہلے کسی پر نہیں آئے, اور اللہ کے راستے میں مجھے جتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں مجھ سے پہلے کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئیں. تو کوا جو ہوتا ہے, کوا اسے عربی میں عقاب کہتے ہیں, جب یہ آسمانوں میں اڑتا ہے اور ایک ڈائریکشن میں, ایک جہت میں, ایک سمت میں اڑتا چلا جاتا ہے, اچانک سامنے سے آندھی چلتی ہے اور ہوا آتی ہے, تو اس آندھی اور ہوا کی وجہ سے اس کی اڑان کچھ وقت کے لیے رک جاتی ہے, اس لیے کہ ایک دم آندھی کا جوش آیا اور اس آندھی کے جوش کی وجہ سے یہ جس ڈائریکشن میں جانا چاہ رہا ہے اس ڈائریکشن میں نہیں جا سکتا, تو اس کا آگے بڑھنا تو تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے, لیکن اس آندھی کی وجہ سے جہاں اس کے اڑان میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے وہاں قدرتی طور پہ وہ آندھی اس عقاب کو اوپر لے جاتی ہے. وہ اوپر جانا نہیں چاہتا, وہ تو ان سب چیزوں سے گھبراتا ہے کہ آندھی آ رہی ہے, مجھے روک رہی ہے, مجھے اوپر لے جا رہی ہے, لیکن وہ اور اونچا ہو جاتا ہے اور اونچا ہو جانے کے بعد پھر وہ آندھی رکتی ہے اور پھر وہ اس اونچی سطح پر اوپر اڑتا ہوا چلا جاتا ہے. تو جو لوگ مصیبتوں میں گھرتے ہیں اور پریشانیوں کا سامنا جنہیں ہوتا ہے انہی کے لیے شاعر نے یہ کہا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, اے کوے اے عقاب, تو مخالف جانب سے جو آندھی آ رہی ہے اس سے گھبرا مت. یہ مت سمجھ کہ یہ آندھی تجھے ختم کرنے کے لیے آئی ہے یا تیرے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے آئی ہے. تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے خاص بندوں کو آزماتے ہیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان تمام آزمائشوں سے گزرتے 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 بالآخر جیل سے رہا ہوتے ہیں، اور جیل سے رہا ہونے کے بعد عزیز مصر کے منصب پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ عزیز مصر کی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہی حیثیت تھی جو کسی ملک میں وزیر اعظم اور پرائم منسٹر کی حیثیت ہوتی ہے، یعنی سب سے بڑا وزیر اور اس کے اوپر بادشاہ۔ لیکن بادشاہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا گرویدہ ہو گیا تھا اور اتنا عقیدت مند ہو گیا تھا کہ نام کا تو بادشاہ تھا لیکن حقیقت میں پورے ملک مصر میں فیصلہ چلتا تھا اور حکومت چلتی تھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو بھائیوں کی سازش سے بچایا، اور ہم نے یوسف کو غلامی کی زندگی سے نجات عطا کی، اور ہم نے یوسف کو قید خانے سے پوری عزت اور برات کے ساتھ نکالا، جس طرح ہم نے یہ سارے کام یوسف کے لیے کیے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں مضبوط کیا اور اسے تخت پر بٹھایا اور اسے اتنا اختیار دیا کہ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، یوسف زمین مصر میں جو چاہتا تھا کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ، ہم ہماری رحمت جسے چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، ہماری رحمت تو ہم خود تقسیم کرتے ہیں۔ نصیب و برحمتنا من نشا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ یہ یتیم مکہ یتیم کی حیثیت ہی کیا ہے۔ میرے بھائیو، ہم جب کسی بھی معاملے پر غور و فکر کرتے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ہماری اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن چونکہ مٹیریل ہو گئے ہیں، ہمارے ذہن چونکہ دنیاوی اعتبار سے سوچنے والے بن گئے ہیں، اس لیے ہم دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں۔ یتیم کی کوئی حیثیت نہیں، حالانکہ یتیم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نظر میں بہت اونچا ہوتا ہے۔ غریب مسکین فقیر کی کوئی حیثیت نہیں، حالانکہ یہ سب اللہ کی نظر میں بہت اونچے ہوتے ہیں۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے پریشانیوں کی وجہ سے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں میں ان کے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے دل لگی کی، نام ان کا ظاہر تھا رضی اللہ عنہ، وہ دیہاتی تھے بالکل غریب فقیر۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار سے گزر رہے تھے آپ کی نظر پڑ گئی ان پر۔ اب ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی خاندانی حیثیت، حسب نسب کی حیثیت، مالداری کی حیثیت کچھ نہیں، کمیونٹی میں کوئی پوزیشن نہیں، لیکن نیک تھے بڑے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے فیصلے دین کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ظاہر کو دیکھا کہ اس طرف رخ کر کے کھڑے ہیں، آپ چپکے چپکے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچے اور پیچھے سے آپ نے انہیں زور سے دبا کر پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر دی۔ اب کتنا بڑا اعزاز، یعنی تھوڑی دیر کے لیے سوچو تو صحیح، سید المرسلین، وہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس کا بظاہر کوئی سٹیٹس نہیں، اس محبت کا برتاؤ پبلک میں کر رہے ہیں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت کتنی ہوگی۔ پیچھے سے دبا کے پکڑ لیا اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت کا کیا کہنا. اللہ تعالیٰ نے روحانی قوت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی قوت بھی سب سے عطا فرمائی تھی. چنانچہ آپ کے معجزات میں سے ہے کہ مکہ مکرمہ میں رکانا پہلوان آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر آیا تو اس نے ہر مرتبہ اسے پچھاڑ دیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ بہت اچھلنے کودنے لگے. ایسے موقع پر ایک قسم کی تشویش محسوس ہوتی ہے کہ مجھے کس نے پیچھے سے پکڑ لیا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے, اعلان فرمانے لگے کہ من یشتری منی ھذا العبد, مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا, مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا, مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا. تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محسوس کر لیا کہ یہ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ابھی ابھی تو چھوٹنے کی کوشش فرما رہے تھے, لیکن اب جو ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوب اپنے جسم کو ملنے لگے کہ یہ سعادت پتہ نہیں پھر نصیب ہوگی کہ نہیں, اور عرض کرنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ میرے جیسے کھوٹے غلام کو بیچنے جائیں گے تو سودے میں نقصان ہوگا, سودے میں نقصان ہوگا. جب کوئی نکمی چیز کوئی بیچنے کے لیے جاتا ہے تو وہ خسارہ اٹھاتا ہے, تو آپ اگر مجھے بیچنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا, اس لیے کہ میں کھوٹی چیز ہوں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخیر میں جو ارشاد فرمایا وہ بڑا قیمتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ظاہر, اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بہت اونچی ہے. تو وہ دنیاوی اعتبار سے دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ یتیم اور اسے اتنا بڑا منصب مل گیا نبوت کا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وہ کہنے لگے کہ ختم نبوت کا تاج تو طائف یا مکہ مکرمہ جیسے بڑے شہروں کے کسی سردار کے سر پر رکھا جانا چاہیے تھا. اتنا بڑا منصب کہ پوری انسانیت کے لیے اسے نبی بنا کر بھیجا جائے اور وہ سید المرسلین ہو اور وہ ایک یتیم کو ملے, یہ منصب تو کسی بڑے آدمی کو ملنا چاہیے تھا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں, اہم یقسمون رحمت ربک, اے اللہ کے بندو, اگر میری رحمت تقسیم کرنے کا میں نے میرے بندوں کو اختیار دیا ہوا ہوتا تو ایسا ہی ہوتا, پھر تو کوئی یتیم آگے نہ آ سکتا اور کوئی غریب کسی منصب پر نہ پہنچ سکتا, بلکہ روٹی کے ٹکڑے کے محتاج ہو جاتے. اہم یقسمون رحمت ربک, کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں؟ میں اپنی رحمت خود تقسیم کرتا ہوں, میں نے میرے خزانے کی ساری کنجیاں اپنے ہاتھوں میں رکھی ہیں, اگر میں کسی کو بھی دے دیتا تو لوگوں کی عزتوں کے نیلام ہو جاتے اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نصیب و برحمتنا من نشاء, ہم ہماری رحمت جسے چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں. نصیب و برحمتنا من نشاء, ہم ہماری رحمت جسے چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں. یوسف قسم پرسی کے عالم میں تھے, لیکن جب ہم نے چاہا تو کنعان کے کنویں سے نکال کر ہم نے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا, اور جب ہماری مرضی کسی کے شامل نہیں رہتی تو فرعون کو مصر کے تخت سے اتار کر ہم سمندر میں غرق کر دیتے ہیں. جو وہ چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے, جو وہ چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے. خدا کی دین کا پوچھئے موسیٰ سے احوال, آگ لینے کو جائے پیمبر ہی مل جائے. نصیب و برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین. اس ٹکڑے کی طرف توجہ فرمائیں میرے بھائیو, مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں, بشرطے کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے, ہم نیک بن کر رہیں, نیکی کا کام کرتے رہیں, اللہ کو پہچان کر زندگی گزاریں, ہماری زندگی میں سچائی ہو, امانت داری ہو, ہمارے دل صاف ہوں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسوں, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ضرور مصائب سے نجات دے کر ترقیوں کے راستے کھلیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے ولا نضیع اجر المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک سبق دے رہے ہیں کہ تم اجلت مت کرو، تم جلدی مت کرو، اور فرسٹریشن میں آ کر مایوس مت ہو جاؤ، ڈپریس مت ہو جاؤ، نا امید مت ہو جاؤ. میرے یوسف کی زندگی کو دیکھو، یوسف سچا تھا، یوسف امانت دار تھا، یوسف صاحب کردار تھا، یوسف با اخلاق تھا، یوسف کا دل شفاف تھا. لگی کچھ مدت، لیکن اس پوری مدت میں یوسف نے کبھی شکوا نہیں کیا، یوسف کبھی نا امید نہیں ہوا، یوسف کبھی مایوس نہیں ہوا. اور یوسف نے نا امید ہو کر، مایوس ہو کر اپنے دل دماغ سے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اتنا راست باز اور میں اتنی پاکیزگی والی زندگی گزار رہا ہوں، پھر بھی میرا رب مجھے مشقتوں سے نکالتا نہیں ہے. یوسف نے یہ نہیں سوچا، اس لیے کہ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اور غلام آقا کے ڈیسیجن اور آقا کے فیصلے کو کوشچن نہیں کیا کرتا. غلام آقا پہ اعتماد رکھتا ہے کہ میرا آقا انصاف پسند ہے، میرا آقا رحیم ہے، میرا آقا رحمان ہے، میرا آقا میرے اوپر میری ماں سے زیادہ مہربان ہے. ماں کو اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں جتنی رحمان تعالی کو اپنے بندوں سے محبت ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے اور جنگ سے فراغت کے بعد ہی پہنچے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، سارے قیدی ادھر ادھر باندھے گئے تھے، روکے گئے تھے. ایک عورت کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، اور اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے. جب وہ چھوٹے سے بچے کو دیکھتی ہے تو جلدی جلدی اسے اٹھا لیتی ہے، اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے، اور اپنے سینے سے لگا کر اندازہ لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے کہ نہیں. جب اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا بچہ نہیں، پھر وہ چھوڑ دیتی ہے، پھر وہ ادھر ادھر دوڑتی ہے، بھاگتی ہے، اور جب اسے کوئی بچہ نظر آتا ہے اسے پھر اٹھا لیتی ہے، اسے سینے سے لگاتی ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس عورت کی تگ و دو کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو اس عورت کو، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، نہیں ڈال سکتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی وارفدگی سے اور دیوانگی سے اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے کہ اسے خود کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، یہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس ماں کو اپنے بیٹے کے ساتھ جتنی رحمت اور شفقت اور محبت اور مہربانی ہے، رب اکرم کو ہم سب بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت اور شفقت ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے یہ سبق لو میرے بھائیوں کہ سال پر سال گزرتے چلے جا رہے ہیں لیکن مایوس نہیں. کہاں بھائیوں کے حسد کے شکار، اور کہاں مرنے کے لیے کنویں میں پھینکے جا رہے ہیں، اور کہاں ردی قیمت کے بدلے میں ان کو غلام بنا کر بھائیوں کے ہاتھوں بیچا جا رہا ہے، پرائے نہیں بھائی بیچتے ہیں، اور کہاں انہیں مصر کے بازار میں غلام کی حیثیت سے بیچا جاتا ہے، اور کہاں وہ عزیز مصر کے دربار میں آتے ہیں، عزیز مصر کے محل میں آتے ہیں، اور زلیخا کے فتنے کے شکار بنتے ہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. یوسف کی زندگیوں میں تبدیلیاں پر تبدیلیاں آتی رہی، وہ ایک آزاد شریف مرد سے ایک غلام کی حیثیت اختیار کر گیا، لیکن باطن میں جو شرافت تھی وہ یوسف نے ہمیشہ باقی رکھی. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. زلیخا اپنے زمانے کی حسن و جمال کی پیکر، اور اس نے ہر اعتبار سے یوسف کو ورگلانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام پاک دامن رہے. چنانچہ کئی سالوں کے بعد وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْتُ، مصر کی عورتوں کے سامنے زلیخا کہی چکی تھی کہ اس یوسف کو میں نے ورگلانے کی کوشش کی لیکن یوسف پاک دامن رہا. لیکن عزیز مصر کے دربار میں، ملک بادشاہ مصر کے دربار میں جب یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہو کر تشریف لا رہے ہیں، اس وقت زلیخہ کہتی ہے کہ الان حسحس الحق انا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہ حق اب ظاہر ہو چکا ہے اور میں سچی بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے یوسف کو ورگلانے کی بہت کوشش کی لیکن یوسف سچوں میں سے نکلا، یوسف نے میری طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھا، یوسف نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ ارادہ نہیں کیا کہ میرے ساتھ برائی کرے، بلکہ یوسف تو اتنا شریف نکلا کہ ولقد ہمت بھی وہم بہا لولا ارآ برہان ربی وراودته التی ہوا فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، جیسے ہی میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا اس تنہائی کے کمرے میں تو یوسف سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ قال معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ، میں ایسا کام کر سکتا ہوں؟ اور پھر یوسف کے اندر شرافت کتنی اعلیٰ درجے کی، اللہ اکبر، میرے بھائیوں کتنی اعلیٰ درجے کی شرافت! یوسف کو کیا کھونا تھا؟ وہ تو اس کی مالکہ اور سیدہ تھی، اگر یوسف کچھ کر بھی جاتے کسی کو کیا پتا چلتا، اور یوسف اگر کچھ کرتے بھی تو وہاں یوسف کو پہچاننے والا کون تھا؟ یوسف کی نہ فیملی تھی نہ دوست تھے، پتا ہی نہیں کہ یوسف کون ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا کہ یہ غلام ہی تو ہے، اور غلام سے تو اس قسم کی باتیں متوقع رہا ہی کرتی ہے، اگر اس نے کر لیا تو کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، اصل مجرم تو زلیخا ہے، یہی بات کہی جاتی. اور جب مصر کی عورتوں کو پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا ورگلا رہی ہے تو وقال نسوۃ فی المدینہ امراۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ، کسی نے یوسف علیہ السلام پر انگلی نہیں اٹھائی، بلکہ باتیں یہ ہونے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی بھی عجیب ہے کہ ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، لیکن نہیں، یوسف علیہ السلام کے دل میں نور نبوت تھا اور اللہ تعالی سے تعلق تھا، وہ سمجھتے تھے کہ نہ یہاں میرا باپ ہے نہ میرے بھائی ہیں نہ مجھے یہاں کوئی پہچاننے والا ہے، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وراودته التی ہوا فی بیتها عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت ہیت لک قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اور اس کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، نبوت کی شرافت کو دیکھیے میرے بھائیو، آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہو ربی احسن مسوائی، اے زلیخا تو کیا کہہ رہی ہے؟ تیرے شوہر نے مجھے اپنے گھر میں رکھا اور اس نے مجھے کھلایا پلایا اور میں اس کی بیوی کے ساتھ خیانت کروں، یہ کسی شریف انسان کو زیب دیتا ہے؟ کیسا کردار یوسف کا، حالانکہ عزیز مصر تو غلام بنا کر لے آیا ہے، خرید کر لے آیا ہے اور گھر میں غلام بنا کے رکھا ہے، لیکن چونکہ اس کے گھر میں رہتے ہیں، اس کا کھایا، اس کا پیا، اس کا پہنا، تو انسان احسان فراموش نہیں بلکہ احسان مند. تو آپ زلیخا کو کہنے لگے کہ تو کیا کر رہی ہے؟ جس کی تو بیوی ہے اس کا میں کھانا کھا رہا ہوں، وہ مجھے پلا رہا ہے، وہ مجھے کپڑے پہنا رہا ہے، اس کے گھر میں رہتا ہوں اور اس کی بیوی کے ساتھ میں خیانت کر سکتا ہوں؟ توبہ 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 توبہ. انہو لا یفلح الظالمون، اس قسم کے ظالم جو احسان کرنے والوں کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں اور احسان فراموشی کرتے ہیں، وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو مایوس نہیں ہوئے یوسف علیہ السلام ان سارے حالات سے، پھر بالآخر جیل میں چلے گئے، کئی سال تک جیل میں بے قصور رہے، اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اسباب پیدا فرمائے اور نکلے، اور نکل کر تخت مصر پر بیٹھے، اور تخت مصر پر بیٹھنے کے بعد اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ہر قسم کی راحتیں عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصیب و برحمتنا من نشا ولا نضیع اجر المحسنین، حقیر سے حقیر اور کمزور سے کمزور شخص کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میری کوئی حیثیت نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، مالدار جس کا بندہ ہے تو بھی اسی کا بندہ ہے، اے یتیم، ماں باپ والا بچہ جس کا بندہ ہے تو بھی اسی کا بندہ ہے. اللہ اگر اس پہ رحمتیں نچھاور کر سکتے ہیں تو اللہ تجھ پہ بھی رحمت نچھاور کرتے ہیں. اللہ ڈسکریمینیٹ نہیں کرتا، اللہ چاہتے ہیں تو فارس سے لا کر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام صحابیت عطا فرماتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو روم سے اٹھا کر لے آتے ہیں اور مقام صحابیت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی جب چاہتے ہیں تو حبشے سے کالے بلال کو لا کر پیغمبر کی خدمت میں جھکاتے ہیں اور اتنا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں کہ معراج کی رات سے فارغ ہونے کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو حضرت بلال سے پوچھتے ہیں کہ بلال تم کوئی خاص عمل کرتے ہو جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ حضرت بلال نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو اے بلال میں تو پیچھے چل رہا تھا، تیرے قدموں کی آواز مجھے اپنے آگے آگے سنائی دے رہی تھی۔ اللہ چاہتے ہیں اس پہ رحمتیں نچھاور کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ دو سبق، اپنی موجودہ دنیاوی حالت کو دیکھ کر گھبراؤ مت، اپنا تعلق اللہ سے جوڑو، اس سے تعلق جوڑو جس کے خزانے میں صحت اور تندرستی ہے، اس سے تعلق جوڑو جس کے خزانے میں مال و دولت اور رزق ہے، اس سے تعلق جوڑو جس کے خزانوں میں پوری کائنات کی چابیاں اور کنجیاں ہیں۔ اگر اس سے ہمارا تعلق جڑ گیا تو میرے بھائیوں یہ پوری دنیا ہماری ہے۔ کمزور سے کمزور آدمی اللہ سے اپنا تعلق جوڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نصیب و برحمتینا من نشا، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں۔ تو اگر نواز دے تو نواز دے زمانہ، تو اگر نواز دے تو نواز دے زمانہ۔ اگر اللہ نواز دیتا ہے تو پھر پوری کائنات کو جھکنا ہی پڑتا ہے، سب کو اپنی گردن جھکانی ہی پڑتی ہے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اپنا تعلق اللہ سے جوڑو، کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یوسف کی حیثیت کو دیکھو، کیا حیثیت تھی؟ ہاں بہت بڑے تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے اپنی جگہ پر، لیکن پیغمبر کی آگوش میں نہیں رہ سکے، بلکہ کنویں میں پھینک دیے گئے مرنے کے لیے، اور پھر مرے نہیں بچ گئے تو بھائیوں نے بیچ دیا غلام بنا کر۔ ایک غلام کی کیا حیثیت، اور عمر بھی 12 سال، مفسرین کے ایک قول کے مطابق، دوسرے قول کے مطابق 17 سال، اور پھر بکے، اور بہت ہی معمولی رقم میں بکے، غلام کی حیثیت کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت رفعتیں عطا فرماتے ہیں۔ نصیب و برحمتنا من نشا، اور ولا نضیع اجر المحسنین، ولا نضیع اجر المحسنین، اس کو بھی یاد رکھو۔ پہلی بات کہ کمزور سے کمزور پوزیشن میں جو شخص بھی ہے اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، بس اس کو اپنی طرف متوجہ کرو۔ اور دوسری بات، جو بھی نیک کام آپ کرتے ہیں اس کا فائدہ آپ کو ضرور ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مصلحتوں کو اور حکمتوں کو خوب جانتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس میں کچھ تاخیر فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی فرعونیوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور فرعونیوں کو تباہ کیا، لیکن کتنے سالوں کے بعد قبول ہوئی؟ 40 سال کے بعد دعا قبول ہوئی، لیکن مایوس نہیں ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کا جگر پھٹ رہا تھا یعقوب علیہ السلام کے فراق کی وجہ سے، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے غم کی خبریں ان کو پہنچ رہی تھی، تو اس کی وجہ سے اور زیادہ تکلیف۔ ایک تو یہ کہ باپ کی محبت، اور پھر جب یہ پتا چلے کہ میرا باپ غم میں ہے، اور کتنا غم میں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، رو رو کر بوڑھے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی اور روشنی ختم ہو گئی صرف یوسف پر رونے کی وجہ سے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور صبر اتنا کہ پہلے ہی دن کہہ دیا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں ایسا صبر کروں گا کہ جس صبر میں اللہ کے سوا کسی سے شکایت نہیں کروں گا۔ 40 سال تک اپنے بیٹے سے الگ رہے یعقوب علیہ السلام، لیکن کسی کے سامنے اوف نہیں کیا کہ میرا یوسف، میرا یوسف۔ اور جب بنیامین غائب ہو گئے اور بنیامین کو عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے روک لیا، اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہوا ہوگا، تو اس وقت جب یوسف کا غم دوبارہ تازہ ہو گیا میرے بھائیو، اور اس وقت یعقوب علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ان کی زبان پر یوسف کا جب تذکرہ آیا، 40 سال تک اس تذکرے کو دبایا تھا، اور بچے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کہوں کہ اے میرے یوسف، یا دوبارہ یاد تازہ ہو گئی، اے میرے یوسف، یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، تو اس وقت بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ وتولا یوسف علیہ السلام نے اپنا چہرہ اپنے بچوں سے پھیر لیا، اور چہرہ پھیر کر دوسری طرف دیکھ کر یہ کہا کہ یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر بچوں کی طرف دیکھ کر یا اسفا علی یوسف کہتے تو شاید اللہ یہ کہتے کہ یعقوب تم میرے دربار کو چھوڑ کر اپنے بچوں سے یوسف کی شکایت کر رہے ہو، چہرہ پھیرا یا اسفا علی یوسف۔ یہ میرے بھائیو پیغمبر کا صبر 40 سال۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت الگ اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غم کی خبریں پہنچ رہی تھی کہ اندھے ہو گئے ہیں، بہت رو رہے ہیں اور یوسف کو مس کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود اللہ کا حکم 40 سال تک الگ رہے، یہ کتنا بڑا مجاہدہ۔ لیکن جمے ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، نصیب و برحمتنا من نشاء، اس لیے کہ یقین ہوتا ہے پیغمبر کو کہ ولا نضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ ہم نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ہم نیک کام کرنے والوں کو ضرور بدلہ دیتے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسو، 40 سال کے بعد بھی ہم انہیں خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت مصر کے سارے اختیارات مل گئے اور اب اللہ کے حکم سے سارے انتظامات کو بجا لا رہے ہیں، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی آتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو سامان بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے اظہار نہیں، ان کو ملامت کرنا نہیں، انہیں تانا دینا نہیں اور ان کی پکڑ دھکڑ نہیں، بلکہ ان کی خوب خیر خواہی اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ۔ حالانکہ پتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے منصوبے بنائے تھے، نہیں، محبت سے پیش آ رہے ہیں، اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے خاموش ہے۔ بالآخر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اجازت دیتے ہیں اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بنیامین کی گرفتاری کے بعد جب بہت روتے ہیں، یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو قدیم، قرآن یہ کہتا ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، ان کی روشنی ختم، اس لیے کہ خوب روتے تھے یوسف کو یاد کر کر کے، اور فہو قدیم، اپنے غم کو گھٹنے والے تھے، یعنی اپنے غم کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، اندر ہی اندر لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے 40 سال تک۔ تو بچے کہنے لگے کہ تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، بچوں کو بھی افسوس تھا کہ ہم سے ایسی بڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ پہلے زمانے میں ان میں کچھ نہ کچھ شعور رہتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ابا یوسف کو تھوڑے دنوں میں بھول جائیں گے، انہیں بھی بہت زیادہ احساس تھا کہ کاش کہ کہیں یوسف مل جاتا کہ ہمارے ابا کا یہ دکھ ہم سے اب نہیں دیکھا جاتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تاللہ تفتأ تذکر یوسف، ابا جان خدا کی قسم آپ تو یوسف کو اس وقت تک یاد ہی کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ کی موت نہ آ جائے، اب تو صبر کیجئے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نے کیا ارشاد فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی 40 سال سے صرف رب اکرم سے شکایت کر رہا ہوں، تم سے تو میں کچھ نہیں کہتا، اور واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں اللہ سے یہ بات جانتا ہوں کہ اللہ نہ مجھے ضائع کرے گا نہ میرے بیٹے یوسف کو ضائع کرے گا، یوسف بھی اچھا تھا اور میں بھی اچھا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اچھوں کو ضائع نہیں کریں گے، مجھے یقین ہے کہ یوسف کہیں نہ کہیں زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اے میرے پیارے بیٹو تم جاؤ اور اب یوسف کو تلاش کرنے کی نیت سے جاؤ۔ یا بنی اذهبوا، اللہ تعالیٰ کو جب کسی چیز کو وجود میں لانا منظور ہوتا ہے تو پھر اسی وقت وہ دلوں میں ارادے بھی پیدا فرماتے ہیں اور وہ خود اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو اذهبوا، تم جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اور تم تلاش کرو یوسف کو اور بنیامین کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم یہ مت سمجھنا کہ یوسف تو مر گیا ہے اور بھیڑیا کھا گیا ہے، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، جو کافر ہوتے ہیں اور جو منکر ہوتے ہیں اللہ کے، وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ گئے یہ اور جا کر کے رونے پیٹنے لگے، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز، جب یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے عزیز مصر سمجھ کر اور کہنے لگے، اے عزیز مصر، یا ایہا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، اے عزیز مصر، ہم غریب لوگ ہیں اور گھروں میں فاقہ ہے، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، آپ ہم پہ رحم کیجئے، آپ ہمیں کھانا کھلائیے، یہ چھوٹی سی پونجی لے کر آئے ہیں और उसके बदले में जितना मिलना चाहिए उससे भी आप हमें ज्यादा दीजिए, हमारा खानदान बहुत बड़ा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया कि मेरे भाइयों की आज ये हालत हो गई है कि ये किसी गैर के सामने हाथ फैला रहे हैं, इन्हें तो पता नहीं है कि हम अपने भाई के सामने ही हाथ फैला रहे हैं, और अल्लाह की तरफ से इजाजत भी मिल गई कि यूसुफ अब जाहिर करने का वक्त आया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हल अलिम तुम मा फअलतुम बि यूसुफ व अखीहि इज़ अंतुम जाहिलून। अरे भाइयों जरा ये तो बताओ कि तुम्हें वो भी पता है कि नहीं कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था, यूसुफ के साथ क्या किया था, 40 साल पहले की बात कर रहे हैं। हल अलिम तुम मा फअलतुम बि यूसुफ व अखीहि। अरे जरा ये तो बताओ कि तुम्हें पता है कि तुमने यूसुफ के साथ और यूसुफ के भाई बिन्यामीन के साथ क्या क्या सुलूक किए थे। इज़ अंतुम जाहिलून, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाए पैगंबर के अखलाक पर मेरे भाइयों। अल्लाह ताला हमें इन अखलाक से हमें वाकिफियत नसीब फरमाए। यानी जब पकड़ झगड़ का वक्त आया और जब इजहार का वक्त आया कि मैं यूसुफ हूं, तो इससे पहले के भाई उजर पेश करते कि असल में उस वक्त हम भी जवान थे, हम भी नादान थे, हमें हकीकत का इल्म नहीं था, इस वजह से जोश में हमने कर दिया। यूसुफ खुद ही कहते हैं कि हल अलिम तुम मा फअलतुम बि यूसुफ व अखी है, मेरे भाइयों तुम्हें पता भी है कि तुमने यूसुफ और बिन्यामीन के साथ क्या किया था। इज अंतुम जाहिलून, जबकि तुम नादान थे, यानी खुद उजर पेश कर रहे हैं। तो वो कहने लगे कि इन्नका लअंत यूसुफ। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनके जहन में फौरन ये बात आई कि वाकिए का तो यूसुफ के अलावा किसी को इल्म नहीं, सिर्फ यूसुफ जानता है कि क्या हुआ था। तो उन्होंने जरा गौर से देखा तो शक्ल कुल मिलती जुलती आई, आवाज पर गौर किया तो पता चला कि शायद ही यूसुफ ही है। उन्होंने कहा इन्नका लअंत यूसुफ, आप ही तो यूसुफ नहीं, इन्नका लअंत यूसुफ। आपने फरमाया अना यूसुफ, वाह मैं यूसुफ हूं और ये मेरा छोटा भाई बिन्यामीन है। कद मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया, अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। मेरे भाइयों, जब अल्लाह के साथ बंदा अपना ताल्लुक मजबूत रखता है तो उसको दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और मेरे भाइयों, हसद की वजह से हमें किसी के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि हासिद एक न एक दिन घुटने झुकाने पर मजबूर हो जाता है, घुटने झुकाने में मजबूर हो जाता है। अल्लाह उसे मजबूर करके जिससे वो हसद करता है उसके दरवाजे पे पहुंचाते हैं। कद मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आगे वो इरशाद फरमाया जो मैंने खुतबे में तिलावत किया था, इन्नहु मय्यत्तकी वयस्बिर फइन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन। इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह बतलाया कि मेरी कामयाबी का असल राज क्या है, और आपने ये फरमाया कि मैंने जो दो काम किए हैं वो दो काम जो शख्स भी करेगा अल्लाह उसे दुनिया में भी नुकसान से बचाकर तरक्की अता करेगा और आखिरत में भी जहन्नम से बचाकर हमेशा की जन्नत अता करेगा। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते की नशिस्त में इसको मजीद आगे अर्ज किया जाएगा। बहुत ही बड़े बड़े सबक हैं सूरह यूसुफ में। आज की नशिस्त में जो भी बातें हुई हैं उनको अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि।
अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बादह। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم دوستو، بزرگو اور عزیز نوجوان ساتھیو، گھر میں سننے والی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے کی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک طویل مدت کی آزمائشوں کے بعد کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اجازت سے، ان کے حکم سے اپنے بھائیوں کو اپنے زندہ ہونے کی، موجود ہونے کی خبر دیتے ہیں. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف اور یوسف کے بھائی کے ساتھ جب تم نادان تھے کیا کیا تھا. اب عزیز مصر یہ سوال پوچھ رہے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں سے، اور یہ سب بھائی جانتے تھے کہ ہماری جو حرکت تھی، ہمارا جو قصور تھا، ہماری جو کوتاہی تھی، اس کا علم سوائے یوسف کے کسی کو نہیں. تو انہیں کچھ شبہ ہوا کہ شاید یہ یوسف ہی ہو، اور ذرا غور سے دیکھا تو شباہت بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت کے ساتھ مل رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، کیا آپ ہی یوسف تو نہیں؟ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے بنیامین. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا. میرے عزیزو، میرے بھائیو، ہم قرآن مجید سے وابستگی اختیار نہیں کرتے، احادیث شریفہ سے وابستگی اختیار نہیں کرتے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں سے، انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے، اولیاء اعظام کی زندگیوں سے ہمیں وابستگی نہیں ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اللہ تعالی سورہ یوسف کے بالکل اخیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے قصے جو ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں. ہم ان کے قصے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان کے قصوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہوتا ہے. دیکھیے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادتی کرنے والے بھائی قسم پرسی کے عالم میں کھڑے ہیں، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے رحم و کرم کے محتاج. اس کے باوجود بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر طنز نہیں کیا، تانے کا ایک لفظ بھی نہیں.
اور یوسف علیہ الصلات والسلام کے اندر اللہ تعالی نے جو ذاتی کمالات رکھے تھے ان کمالات میں سے ایک بھی کمال کا ذکر نہیں کہ تم نے دیکھا میری نیکی اور میری بزرگی اور میری شرافت اور میری نجابت اور میری ہوشیاری مجھے کام آئی اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. سب سے پہلی بات جو آپ کی زبان مبارک سے نکلتی ہے وہ یہ کہ یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں قد من اللہ علینا, یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا فضل ہے. اللہ نے ہم پر احسان کیا. اور آگے پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پیغمبر تھے اور پیغمبر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو آخرت کی کامیابیوں کی کنجیاں بتلائیں کہ انسان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے, دنیا کی اور آخرت کی کامیابیوں کو کیسے حاصل کر سکتا ہے. اس لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں سب سے پہلے جملے میں یہ بتلایا کہ میرا اپنا ذاتی کمال کوئی نہیں, اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت اور اللہ کے احسان کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں, تو اب آگے یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے احسان کا مرکز بننے کا طریقہ کیا ہے. اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ, بے شخص جو شخص پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, تو ایسے نیک آدمی کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو یہ بتلایا کہ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے اور میں نے صبر اختیار کیا ہوا ہے. آپ انداز بیان کو تو دیکھیے کہ اپنے بھائیوں کو وہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ تم بھی, میں نے جو چیزیں اختیار کی ہیں ان چیزوں کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ, لیکن یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں اور میں بہت زیادہ صبر کرنے والا ہوں اس لیے اللہ کا میرے ساتھ فضل شامل حال رہا, یہ نہیں فرمایا. بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے, جو شخص بھی صبر کرتا ہے, تو اللہ تعالی ایسے نیک آدمی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. تو تم بھی اگر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی چانس تمہارے ہاتھوں سے نہیں گیا ہے, آج سے تم بھی تقوی والی زندگی شروع کر دو اور صبر والی زندگی اختیار کر لو, اللہ تعالی تمہیں بھی دنیا اور آخرت میں بلندی اور رفعت عطا فرمائیں گے. یہ تو اپنے بھائیوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا, لیکن اللہ جل جلالہ وامن والہ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد قیامت تک رہنے والی کتاب میں درج کر دیا تاکہ قیامت تک دنیا میں آنے والے انسان اپنی اپنی زندگیوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کو سٹڈی کریں, یوسف علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور الف لام را تلک آیات الکتاب المبین سے ان کے قصے کو پڑھتے 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 جب یوسف کے عزیز مصر ہونے اور ان کے سامنے ان کے حاسد بھائیوں کے جھکنے کے مرحلے پر پہنچے تو طبعی طور پہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے اونچے مرتبے کیسے حاصل کر لیے اور بھائیوں کی ایڑی چوٹی کا زور لگنے کے باوجود بھی یہ کیسے بچ گئے. تو اللہ تعالی نے ہمارے دلوں میں یہ پیدا ہونے والے سوال کو دور کرنے کے لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ملفوظ درج کر دیا کہ جو شخص بھی پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے, خواہ وہ نبی ہو یا نبی نہ ہو, خواہ وہ یوسف ہو یا یوسف کا کوئی امتی ہو یا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کوئی فرد ہو، جو شخص بھی ہو، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور صبر والی زندگی اختیار کرے گا، تو اللہ تعالی یوسف کی طرح اسے دنیا کی عزتوں سے بھی نوازے گا اور آخرت کی سرخرویاں بھی عطا کرے گا۔ اس میں کی بتلائی ہے میرے بھائیوں، اگر آپ تاجر ہیں اور تجارت میں فیل ہیں تو یاد رکھو تقوی اور صبر، اگر آپ سیاستدان ہیں اور سیاستدانی میں فیل ہیں یاد رکھو تقوی اور صبر، اگر آپ مدرس ہیں اور آپ اپنی تدریس میں ناکام ہیں تو اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ میری زندگی میں کس جگہ پر اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں اور میری زندگی میں کہاں بے صبری ہو رہی ہے، تقوی اور صبر۔ اگر آپ حکمران ہیں اور آپ کی حکمرانی میں آپ ناکام ہیں تو اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر تقوی اور صبر۔ جو شخص جس میدان میں بھی ہے اگر وہ تقوی اور صبر اختیار کرے گا تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ اسے اس میدان میں ضرور ترقی عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ انہ من یتق ویصبر، اس آیت پر ذرا غور فرمائیں، جو شخص تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، یعنی جو شخص گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، جب لفظ تقوی استعمال کیا جاتا ہے تو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اوہو تقوی تو بہت مشکل چیز ہے، یہ تو بڑے بڑے بزرگوں کا کام ہے، اس لیے کہ تقوی کا مطلب یہ کہ ذرا بھی شبہ ہو جائے اور شک ہو جائے تو اس چیز کو چھوڑ دینا۔ عام متن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ تقوی کا مطلب تو یہ ہے کہ ذرا ذرا سے شبہ سے چیزوں کو چھوڑ دینا، حالانکہ اگر کوئی شخص تھوڑے تھوڑے شک اور تھوڑے تھوڑے شبہ کی بنیاد پر بہت سی چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے تو یہ تو روحانی اعتبار سے مریض سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے کہ شبہات سے بچنا، یہ بھی کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہ کر سیکھنا پڑتا ہے کہ میرے دل میں جو تقوی کا خیال آ رہا ہے کہ یہ ایک شبہ کی چیز ہے، شک کی چیز ہے، لہذا مجھے اس سے بچنا چاہیے، تو آیا یہ تقوی کا حصہ ہے یا شیطان کا وسوسہ ہے؟ ایک شخص تقوی کے اعلیٰ درجے پر اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے کہ میں بہت اعلیٰ درجے پر ہوں اور 10 مرتبہ ہاتھ دھوتا ہے پھر بھی اس کا شبہ دور نہیں ہوتا، یہ تقوی نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ یہ سیکھنا پڑتا ہے علماء کی صحبت میں رہ کر اور مشائخ سے اپنا رابطہ رکھ کر اور ان کے سامنے اپنے حالات رکھ کر یہ سیکھنا پڑتا ہے، اور یہ جو فائن لائن ہے وہ ڈرو کرنی پڑتی ہے کہ آیا یہ تقوی والی چیز ہے یا یہ کہ شیطان کی طرف سے میں وسوسے میں مبتلا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بخاری شریف میں ان دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے باب قائم کرتے ہیں آپ کہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو شک والی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا باب قائم کرتے ہیں کہ وسوسے کو شبہ سمجھ کر اس سے بچنے کو تقوی نہ سمجھ لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھائی علماء کی صحبت میں بیٹھو، مشائخ کے پاس بیٹھو اور سیکھو کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ تقوی کا مطلب یہ کہ چھوٹے چھوٹے شک شبہ والی چیز سے بھی بچنا، اور یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے، لہذا میں تو متقی نہیں بن سکتا، میں تقوی والی زندگی اختیار نہیں کر سکتا۔ اور شیطان دل دماغ میں یہ بات ڈال کر انسان کا ذہن ایسا بنا لیتا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا وہ اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکے گا؟ میرے بھائیو، جس تقوی کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے اور جس تقوی کا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بیان فرمایا ہے وہ بالکل سادہ۔ کیا معنی تقوی کا؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ نماز نہ پڑھنا اللہ کی نافرمانی ہے، نماز پڑھو۔ زکات نہ دینا اللہ کی نافرمانی ہے، زکات ادا کرو۔ ٹیلی ویژن پر فلم دیکھنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، فلم مت دیکھو۔ میوزک سننا، گانا بجانا، قوالی، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اسے مت سنو۔ شراب پینا اللہ کی نافرمانی ہے، مت پیو۔ غیبت کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، مت کرو۔ سود کھانا اللہ کی نافرمانی ہے، مت کرو۔ سود دینا اللہ کی نافرمانی ہے، مت کرو۔ آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، لڑائی جھگڑا مت کرو۔ کسی کے بارے میں بغیر دلیل کے اپنے دل میں برا خیال رکھنا، بدگمانی کرنا بغیر دلیل کے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، مت کرو. کسی کی عزت پہ حملہ کرنا بغیر دلیل کے کہ یہ زنا کرتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، اس مرد کا اس عورت سے تعلق ہے اور دلیل کوئی نہیں، یہ کسی کی عزت پہ حملہ کرنا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے بچو. یہ جو حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، ان سے بچنا یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ. تو تقویٰ اختیار کرو اور صبر کرو. صبر کرو یعنی اللہ کی فرما برداری کرنے میں جو نفس کو تکلیف ہوتی ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، اس پہ صبر کرو. صبح سویرے 5 بجے اٹھنا یہ نفس کو بھاری لگتا ہے، اور پھر وضو کرنا نفس کو بھاری لگتا ہے، اور بارش ہو رہی ہے اور سردی کا موسم ہے، اب نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک جانا یہ بھی ایک قسم کی تکلیف ہے. تو اس تکلیف پر صبر کرو، یعنی اللہ کی فرما برداری کی راہ میں جو تمہیں تکلیف محسوس ہو اس پہ صبر کرو. اور گناہوں سے بچنے میں بھی کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، راستے میں آپ چل رہے ہیں اور نامحرم عورت سامنے سے آ رہی ہے، اب نظر ہٹانا اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں، اس تکلیف کو برداشت کر لو اور صبر کر جاؤ. ٹیلی ویژن پر سینیما دیکھنے کا وقت آ گیا اور اس وقت اس کمرے سے اٹھ کر چلے جانا کہ نہیں میں تو نہیں دیکھوں گا، اب یہ تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پہ صبر کرو. یعنی اللہ کی فرما برداری کے راستے میں جو تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے راستے میں جو تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو. اور تمہارے انسانی بھائیوں کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تمہیں کوئی گالی دے، تم پر کوئی ہاتھ اٹھائے، تمہارے کوئی پیسے کھا جائے، تمہاری عزت پہ کوئی حملہ کرے، تمہارے ساتھ کوئی حسد کا معاملہ کرے، تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی کا معاملہ کرے، اس پر بھی صبر کرو. یہ 3 قسم کے صبر ہیں. تو تقوی والی زندگی اختیار کرو اور صبر اختیار کرو. تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تعالی محسن کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. اس آیت پہ غور کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے میرے بھائیو کہ اللہ کے یہاں ایک کوالٹی ہے، جس کوالٹی کو جو بندہ بھی حاصل کر لیتا ہے وہ ولی ہو جاتا ہے، اور جب بندہ ولی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کے دربار میں اسے محسن کہا جاتا ہے، محسن احسان والا. اور جو محسن ہے احسان والا ہے وہ کون ہے؟ ایک تو احسان ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں لفظ کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا، میں نے اس پر احسان کیا، مجھے قرض کی ضرورت تھی انہوں نے قرض دیا اور میرے اوپر احسان کیا، مجھے کوئی کھلانے پلانے والا نہیں تھا، ان صاحب نے مجھے روٹی کھلائی، میرے اوپر احسان کیا، میں بالکل جاہل تھا، میرے شیخ نے مجھے کچھ سکھایا، ان کا میرے اوپر احسان ہے، میرے استاد نے مجھے سکھایا، ان کا میرے اوپر احسان ہے، میرے ماں باپ نے میری بچپن میں کفالت کی، مجھے بڑا کیا، ان کا میرے اوپر احسان ہے. ایک تو یہ احسان، اور شریعت کی ٹرمینالوجی میں جب احسان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اور وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے سامنے عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے ایسا 24 آورز، عبادت کا مطلب تو 24 آورز ہے کہ 24 گھنٹے کی لائف کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، تو بازار میں ہوتا ہے تب بھی، اور راستے میں چل رہا ہوتا ہے تب بھی، بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تب بھی، بچوں میں مشغول ہے تب بھی، تجارت کر رہا ہے تب بھی، اسے ایسا فیلنگ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب اس کے اندر، اس کو کہتے ہیں مقام میں مراقبہ، یعنی اسے ایسا فیلنگ ہونے لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب یہ فیلنگ ہونے لگتی ہے تو پھر بندے کو ظاہر ہے کہ گناہوں سے بچنے میں آسانی ہو جاتی ہے. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نامحرم عورت کو کیسے دیکھوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں تجارت میں جھوٹ کیسے بولوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نماز کے وقت میں گھر میں کیسے بیٹھا رہوں. اب یہ گناہوں سے بچتا ہے، اور گناہوں سے بچتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اور ترقی کرتا ہے، اور ترقی کرتے 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 احسان کے دوسرے سٹیج پر پہنچ جاتا ہے. احسان کے دو سٹیجز ہیں. پہلا سٹیج یہ ہے کہ اسے 24 آورز ایسا فیل ہونے لگتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور پھر اس کو 24 آورز یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کو دیکھنے کا کیا مطلب؟ اللہ کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے اللہ ہی کر رہا ہے. یعنی جب وہ دروازے کو کھلتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ آٹومیٹک دروازہ کھل رہا ہے, تو اگر کوئی احسان کے اس درجے پر نہیں پہنچا ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ دروازہ آٹومیٹک ہے اور کھل گیا, اور اگر صفت احسان ہوگی تو اسے یوں نظر آئے گا کہ دروازہ کھل نہیں رہا ہے, اسے کوئی کھولنے والا ہے جو کھول رہا ہے. جب وہ باغ میں جائے گا اور پھول کو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ پھول کھل رہا ہے, بلکہ اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اس پھول کو کھلانے والا کوئی ہے جو اس پھول کو کھلنے کی صلاحیت دے رہا ہے. جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے گا تو اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں کھا رہا ہوں, بلکہ مجھے کوئی کھلا رہا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ رب کون ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ یطعمنی ویسقین, میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. یعنی میں نہیں کھاتا, میں نہیں پیتا, وہ تو اللہ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے. تو اللہ کی کائنات میں جہاں جہاں وہ نظر کرے گا تو اسے اللہ کی قدرت نظر آئے گی. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, یعنی میں باغ میں گیا اور باغ میں گیا تو میں نے ہر پھول کو بہت غور سے دیکھا, تو کسی پھول کو دیکھا کہ سبز ہے, یہ لال ہے, کسی کو دیکھا کہ گلابی ہے, کسی کو دیکھا کہ پیلا ہے, کسی کو دیکھا کہ نیلا ہے, کسی کو دیکھا کہ چھوٹا ہے, کسی کو دیکھا کہ بڑا ہے, کسی کی خوشبو الگ, دوسری کی خوشبو الگ. تو شاعر کہتا ہے کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, باغ میں جا کر میں نے ہر پھول کو دیکھا, تو اس میں نے کیا پایا؟ اے اللہ, اس میں نے تیری ہی خوشبو پائی اور تیرا ہی رنگ پایا. ہر پھول کے اندر مجھے تیری خوشبو نظر آئی اور تیرا رنگ نظر آیا. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے. اے اللہ, ہر پھول میں مجھے تو تیری قدرت کار فرما نظر آئی. تو یہ اس کو کہتے ہیں احسان, کہ پہلے سٹیج پر اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور دوسرے سٹیج پر یہ فیل ہوتا ہے کہ میں اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں صفت احسان. اور جس کو صفت احسان حاصل ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں محسن, صفت احسان والا. اس آیت پر غور کیجیے, اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے, پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, ویصبر اور صبر کرتا ہے, تو اللہ تعالی محسن کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا, صبر کرے گا, اس کو تقوی اور صبر کی برکت سے احسان کی صفت حاصل ہو جائے گی اور وہ محسن بن جائے گا, اور جب وہ محسن بن جائے گا تو اللہ تعالی محسن کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. تو میرے بھائیو, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے بڑا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی کہ مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ, پریشانیوں سے نجات پانے کا راستہ, بیماریوں سے شفا پانے کا راستہ, فقر و تنگی سے نکلنے کا راستہ, اور عافیت والی زندگی ملنے کا راستہ, اور آخرت میں سرخ رویوں حاصل کرنے کا راستہ وہ ہے تقوی اور صبر. انہو میت تک ویصبر, جو شخص گناہوں سے بچتا ہے, پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتا ہے, اور بڑی بڑی مشقتوں کو اختیار کر کے اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے, اور اللہ تعالی کی کائنات میں جتنے بندے رہتے ہیں ان کی طرف سے جو کچھ بھی تکلیف آتی ہے اسے خاموشی سے صبر کر کے برداشت کر لیتا ہے, تو اللہ تعالی اسے محسن بنا دیتے ہیں. جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی محسن ہو گئے تھے, اور جو محسن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی پھر ایسے بندے کو ضائع نہیں فرماتے. تو تقوی کو اختیار کرو, صبر کو اختیار کرو, اور اس کے لیے علماء مشائخ کی صحبت میں بیٹھو, اور جن کو تقوی حاصل ہو گیا ہے, جن کو صبر نصیب ہو گیا ہے, ایسوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے فائدہ اٹھاؤ. اس لیے کہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کوالٹیز ایسی ہیں کہ کسی کتاب میں پڑھنے سے اسے آپ نقل کر کے حاصل نہیں کر سکتے, بلکہ یہ دل کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں، تقویٰ ہے، صبر ہے، توازو ہے، اور سخاوت ہے، اور شکر ہے، یہ جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ دل سے دل کی طرف منتقل ہوتی ہیں. لہذا ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا جن کے پاس تقویٰ ہے، جن کے پاس صبر ہے، اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پڑے گا، ان کی کمپنی میں بیٹھنا پڑے گا. اور ان کی کمپنی اور ان کی مجلسوں میں جب بیٹھیں گے تو ان کے دل سے یہ صفات اور یہ خوبیاں اور یہ کوالٹیز انشاءاللہ ہمارے دل میں بھی منتقل ہو جائیں گی. انہ میت تقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. جو شخص پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کی ضرورت کو ایسی جگہ سے پوری فرماتے ہیں جہاں سے اسے خیال بھی نہیں ہوتا تھا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا چھوٹا سا معصوم بچہ، اسے کچھ دشمن اغوا کر کے لے گئے ہیں، اسے اغوا کر کے لے گئے، کڈنیپ کر کے لے گئے، اور پتہ ہی نہیں کہ بچہ کہاں ہے. اب وہ زمانہ پرانا، اس میں نہ انٹیلیجنس نہ سی آئی ڈی، پتا کیسے چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بہت غم ہوا، بہت دکھ ہوا، اور میں بہت پریشان ہوں، آپ کے غم میں میں شریک ہوں، ایسا کرو کہ میں دعا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اوپر وہی نازل فرمائیں گے اور ابھی بچے کا پتہ چل جائے گا. اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی ایسا کرتے تو آپ کے زمانے کے امتیوں کے مسائل حل ہوتے. جب صاحب وہی دنیا سے چلا جاتا اور ہمارا بچہ اگر گم ہو جاتا تو ہم کس کے پاس جاتے اور کہتے کہ اللہ سے پوچھو اور وحی کے ذریعے ہمیں بتاؤ کہ بچہ کہاں ہے. اس لیے اللہ کے نبی کی تعلیمات ایسی ہوتی تھی کہ قیامت کی صبح تک ہر انسان کو وہ کام آ سکے. تو آپ نے جیسے ہی سنا کہ یہ حضرت میرا بچہ تو غائب ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، اور چھوٹا سا بچہ ہے، دشمن اور چور ڈاکو اسے اغوا کر کے لے گئے ہیں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، اور خاموشی کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو شخص پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتے ہیں. یہ فرمایا آپ نے، یعنی اشارہ اس میں یہ تھا کہ اے میرے شاگرد، اے میرے مرید، اے میرے صحابی، جاؤ گھر جاؤ، اور گھر جا کر اپنے پورے اہل و عیال کو بٹھا کر کہو کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اس سے توبہ کر لیں، اور پوری تقوی والی زندگی اختیار کر لیں. اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ میں پیدا کرتا ہوں. اور زمین اوپر تلے ہو سکتی ہے، اور سورج بے نور ہو سکتا ہے، اور سمندر خشک ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے کلام پاک میں جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. صحابہ کو اس کا یقین تھا، نبی کو اس کا یقین تھا. یہ گئے گھر، اور گھر جا کر کے انہوں نے اپنے اہل و عیال سے کہا، تو اس زمانے کی عورتوں کو بھی دیکھو، اس زمانے کے بچوں کو بھی دیکھو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے حضرت تو عجیب و غریب ہے، بچہ گم ہو گیا اور وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو. وہ 8-10 آدمیوں کو روانہ فرماتے تلاش کرنے کے لیے، ادھر ایک جماعت بھیجتے، ادھر ایک جماعت بھیجتے، ان کو چاہنے والے اتنے لوگ ہیں، اور آپ یہ پیغام لے کر کے آئے کہ تقوی اختیار کرو. نہیں، پورا گھرانہ لگ گیا. اور تقوی میں جب لگا تو تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ وہ بچہ صحیح سالم ان ڈاکوؤں کے سارے جانوروں کو لے کر گیا گیا. اس نے غافل پایا دشمنوں کو، چھوٹا سا بچہ، اس نے دیکھا کہ دشمن غافل ہے، ہمت کی اس نے اور ان کے سارے جانوروں کو لے کر آ گیا. یعنی تقوی کی برکت سے اللہ تعالی نے دشمنوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کیا کر رہا ہے، وہ انہیں نظر نہیں آیا. تو تقویٰ اور صبر، گناہوں سے بچنے کا میرے بھائیو اہتمام کرنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے. اور آگے جو ہے، میں ایک اور بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وقت کی قلت ہے، کہ عجیب و غریب پیغمبر کی زندگی میں سبق، عجیب و غریب. کہا کہ لا تصریب علیکم الیوم، تم پر کوئی گرفت نہیں، میں تم سے کوئی شکایت نہیں کرتا، تمہاری پکڑ نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی چلو ابھی تو تم جاؤ اور کنعان سے ابو کو یہاں لے آؤ اور امی کو یہاں لے آؤ اور پھر بیٹھ کر ابا کو بیچ میں بٹھا کر فیصلہ کریں گے، کچھ نہیں. لا تصریب علیکم الیوم، میرے بھائیو، تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ نادانی کی وجہ سے کیا ہے، میرا دل بہت بڑا ہے، میں نے معاف کر دیا، اور اتنا ہی نہیں کہ میں نے معاف کر دیا، یغفر اللہ لکم، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تم کو معاف کر دے، وہ ارحم الراحمین. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے. میرے بھائیوں، ہم لوگ تقریر کرتے ہیں، ہم لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں، ہم لوگ خانقاہ چلاتے ہیں، ہم لوگ مدرسے چلاتے ہیں، ہم لوگ بڑی بڑی کتابیں تصنیف کرتے ہیں، ہم لوگ بڑے بڑے اجتماعات رکھتے ہیں، بڑے بڑے کانفرنس رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں دین کی کتنی محنتیں ہو رہی ہیں، اور ان سب محنتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے بندے جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں. تو اگر ہم کو کوئی تکلیف پہنچائے اور ہم اسے معاف نہیں کریں گے تو وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ تو ہم تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، اس وقت ہمارا موٹو اور مشن یہی ہوتا ہے کہ پوری انسانیت جہنم سے نکل کر جنت میں چلی جائے. ہم مسند واضح ارشاد پر بیٹھ کر اس مشن کو لے کر بیٹھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ پوری انسانیت جہنم سے نکل کر جنت میں چلی جائے. اور ہم جب خانقاہوں میں جاتے ہیں تو ہمارے دلوں کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ پوری انسانیت جہنم سے نکل کر جنت میں چلی جائے. ہم کتاب لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہی جذبہ ہوتا ہے کہ پوری انسانیت جہنم سے نکل کر جنت میں چلی جائے. لیکن اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم فوراً یہ کہتے ہیں، یہی پوری انسانیت کی فکر کرنے والے، کہ آخرت میں جوئی لے ہوں، آخرت میں جوئی لے ہوں، انہیں وہ معاف تو کرا جنی، آخرت میں انہیں پہلے وا. یعنی ہم جو محنت کر رہے ہیں کہ ہر شخص جنت میں چلا جائے، جب ہمارا پرسنل معاملہ ہوتا ہے تو آخرت میں دیکھ لیں گے. ہمارا نبی انسانیت کو ناراض ہو کر اور اپنے حقوق کو یاد رکھ کر جہنم میں داخل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. ہمارا نبی اس دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ عفو در گزر کے دامن میں ان کو، ان پر ظلم کرنے والوں کو لپیٹ کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. ہمارے نبی کا اسوہ تو یہ ہے کہ بڑا دل، معاف کرنے والا، روزانہ تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن معاف کرتے چلے جا رہے ہیں، معاف کرتے چلے جاتے ہیں. ایک شاعر نے کہا ہے کہ دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے الطاف کو، آپ کے اخلاق اور آپ کی مہربانیوں کو دیکھ کر اپنے تو کہتے ہی تھے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن غیر اور پرائے اور کافر کیا کہتے تھے؟ دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے الطاف کو غیر بھی کہتے ہیں تم ہو رحمت للعالمین. غیر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ جو آمینہ کا لال جو مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے، وہ صرف مدینے کے لیے رحمت نہیں، صرف حجاز کے لیے رحمت نہیں، صرف عرب کے لیے رحمت نہیں، صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں، صرف اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے رحمت نہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ کی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو اس کی کملی میں اگر لپیٹ دیا جائے تو ان سب کو اس کی رحمت کافی ہو جاتی ہے. معاف کیا اور پھر کیا کہا کہ جلدی جلدی جاؤ ابو کے پاس، امی کے پاس، ان سب کو لے کر یہاں آ جاؤ. آئے سارے. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. ابو آ گئے، امی آ گئی، ابو سے بہت زیادہ پیار. 40 سال کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے، کیا منظر ہوگا! پورا مصر شہر مصر سے نکل کر باہر استقبال کے لیے، ادھر بیٹا پیغمبر، ادھر باپ پیغمبر، جب دونوں بغل گیر ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے سے معانقہ کیا ہوگا، اور اس وقت اللہ کے یہاں سے ان دونوں نبیوں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، اور اس مجلس میں جو روحانیت ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اب جب داخل ہوتے ہیں اور جب اپنے ابو سے بات کرنے لگتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ابو تم کو کیا پتا کہ میں کن کن مصیبتوں سے گزرا ہوں، میرے بھائیوں نے مجھے میرے بھائیوں نے پکڑ کے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور پھر میرے بھائیوں نے مجھے ایک قافلے کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، اور ابو پھر میں غلامی کی زندگی عزیز مصر کے دربار میں گزارنے لگا، اور ابو اس کے بعد میرے قصور کے بغیر مجھے جیل میں 10 سال 15 سال کاٹنے پڑے، اور ابو بڑی بڑی مشقتوں سے میں گزرا ہوں، میں تمہیں کیا کہوں؟ نہیں، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے کو نیگیٹو آسپیکٹ سے اور منفی پہلو سے بیان نہیں کیا. نبی کا ایک اعلی سبق یہ ہوتا ہے امت کو کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے نیگیٹو پہلو سے بات نہیں کرتا, پوزیٹو پہلو سے بات کرتا ہے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, ہم اور آپ جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو مصیبت کو دیکھتے ہیں کہ میں اتنی ساری نمازیں پڑھتا ہوں اور اللہ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا, اور میں روزے رکھتا ہوں اور اللہ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جیل میں گیا تھا, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل سے نکلنے کا تذکرہ فرمایا, جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں. وقد احسن بی, اے میرے ابو اللہ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا, اذ اخرجنی من السجن, کہ انہوں نے مجھے جیل سے رہائی نصیب فرما دی. جیل میں جانے کا کوئی تذکرہ نہیں, جیل میں جو مشقتیں ہوئی اس کا کوئی تذکرہ نہیں, تذکرہ اللہ کی نعمت کا کہ اے میرے ابو میرے اللہ کا میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل سے رہائی نصیب فرمائی. وجاء بكم من البدو, وجاء بكم من البدو, یہ نہیں کہا کہ ابو 40 سال تک بھائیوں کے بغیر اور امی کے بغیر آپ کے بغیر پرائے ملک میں میں نے کیسی زندگی گزاری تمہیں کیا پتا, بلکہ نعمت کو بیان کرے وجاء بكم من البدو, اللہ کا میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے میری تم سب سے ملاقات کرا دی, اللہ کا میرے اوپر اتنا بڑا احسان کہ جیل سے رہائی عطا فرما دی, اللہ کا میرے اوپر اتنا بڑا احسان کہ اس نے آپ سب سے ملاقات کرا دی. اور بھائیوں کا جو تذکرہ کیا اس میں یہ نہیں کہا کہ بھائیوں نے میرے اوپر ظلم کیا, بلکہ اگر ابو کے دل میں بھی بھائیوں کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت ناراضگی ہو اس کو دور کرنے کی فکر کی. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اے ابو میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو کچھ ہوا تھا وہ تو شیطان نے کروایا تھا, میرے بھائیوں نے نہیں کیا تھا. اللہ اکبر, میرے بھائیوں نے نہیں کیا تھا, ابو یہ تو شیطان نے کروایا تھا. خود تو دل صاف لیکن سمجھتے تھے کہ میرا باپ پیغمبر ہے, اور میرے باپ کا دل اگر میرے بھائیوں سے ناراض ہوا تو باپ کی ناراضگی میرے بھائیوں کو لے ڈوبے گی, ہلاکت تک پہنچا دے گی, اس لیے باپ کے دل کو خوش کرنا بھی ضروری. اس لیے کہا کہ ابو میرے اور بھائیوں کے درمیان جو جھگڑا چل رہا تھا وہ بھائیوں کا قصور نہیں ہے, وہ تو شیطان نے کروایا تھا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پوزیٹو سوچ, پوزیٹو, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ نیگیٹو سوچ والا دنیا میں بہت پریشان رہتا ہے. ڈاکٹروں کو پوچھئے کہ بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کا مرض سوائے نیگیٹو سوچ کے اور کچھ نہیں ہوتا, وہ اپنی زندگی میں پوزیٹو لائن سے سوچ ہی نہیں سکتے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک 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 ایک, ایک پلانٹ ہے روز کا, گلاب کا, اور اس کے اوپر پھول بھی ہیں کانٹے بھی ہیں. جو پوزیٹو سوچ رکھنے والا ہے اسے پھول نظر آئے گا, لیکن جو نیگیٹو سوچ رکھنے والا ہے اسے کانٹے نظر آئیں گے. ایک شخص بہت زیادہ پیاس کے ساتھ اور بھوک کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے ادھر ادھر کھانے پینے کی چیز دیکھی, کچھ نہیں ملا, اور اس نے دیکھا کہ ٹیبل کے اوپر ایک آدھا گلاس دودھ کا پڑا ہوا ہے. اگر پوزیٹو سوچ والا ہوگا تو اسے دودھ والا حصہ نظر آئے گا, اور نیگیٹو سوچ والا ہوگا تو اسے خالی حصہ نظر آئے گا. نیگیٹو سوچ, منفی سوچ سے انسان بہت پریشان رہتا ہے. ہم اللہ کے بندے اور اللہ رحیم اور رحمان, آج اگر اس نے ہمیں مشقت میں ڈالا ہے میرے بھائیو, اللہ بڑا رحیم ہے, اللہ ڈاکٹر کی طرح ہے, ڈاکٹر رحم دل ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ ہمارا فائدہ انجیکشن میں دیکھتا ہے تو جبر کر کے انجیکشن لگاتا ہے, اور جب وہ ہمارا فائدہ آپریشن میں دیکھتا ہے ہمیں جبر کر کے آپریشن پہ مجبور کرتا ہے. میرے بھائیو, ڈاکٹر ظالم نہیں ہوتا, اسے بھی دل میں رحم ہوتا ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس تکلیف, یہ تکلیف آنے والی تکلیف سے زیادہ بڑھ کر ہے. میرے بھائیو, اللہ بھی ایسا ہی سرجن ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اتنا نافرمانی پہ تلا ہوا ہے کہ اگر اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جو تکلیف آنے والی ہے وہ بہت بڑی ہے, تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں کچھ مصیبتیں ڈال کر ہمارا آپریشن کر کے جہنم سے بچا کر ہمیں جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. اور آخر میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ جب ختم ہوتا ہے اور دنیا ان کو دیکھتی ہے, تو جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں, رب قد آتیتنی من الملک, اے اللہ تو نے مجھے سب کچھ عطا کیا, تو نے مجھے بادشاہ بھی بنایا تو دنیاوی پاور بھی عطا کیا, رب قد آتیتنی من الملک, اے اللہ تو نے میرے سر پہ بادشاہت کا تاج بھی رکھا اور مجھے بادشاہ مصر بنایا, وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اور اے اللہ تو نے میرے سر پہ روحانیت کا اور نبوت کا تاج بھی رکھا, تو نے دنیا میں مجھے سب کچھ دیا, لیکن اے اللہ دنیا میں سب کچھ مل جائے آخرت میں کچھ نہ ملے, دنیا میں سب کچھ ملے آخرت میں کچھ نہ ملے.
انت ولی یہ فی دنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا میں جو کچھ ملا ہے تیری وجہ سے ملا ہے اور آخرت میں جو کچھ ملے گا تیری ہی وجہ سے ملے گا، اس لیے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ توفنی مسلمہ، جس طرح تو نے مجھے دنیا کی نعمتوں سے سرفراز کیا آخرت کی نعمت سے سرفراز نہ کرنا، جب تو مجھے دنیا سے اٹھائے تو مسلمان ہونے کی حالت میں اٹھانا، توفنی مسلمہ۔ یہ پیغمبر دعا کر رہا ہے، جو معصوم ہوتا ہے اور جسے ایمان پر موت کا یقین ہوتا ہے پھر بھی اللہ کے سامنے محتاج بن کر دعا کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، ہم گناہوں میں لت پت، سیاہیوں میں ڈوبے ہوئے، نہ نماز کا ٹھکانہ نہ روزے کا، زبان ہر وقت غیبت میں مشغول، آنکھیں ہر وقت نامحرم عورتوں کو دیکھنے میں مشغول، سینما دیکھنے میں مشغول، کان ہر وقت غیبت کو سننے میں، میوزک سننے میں مشغول، اس کے باوجود اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کہ گزشتہ مرتبہ کتنے مہینوں پہلے ہم نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ ایمان پر موت دینا۔ ہر دعا میں کہو، حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص پانچ وقت کی نماز پڑھے گا اور پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ہر فرض نماز کے بعد دعا کرے گا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے پھیر نہ دینا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، دینے والا تو تو ہی ہے۔ حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اہتمام سے پانچ وقت کی نماز پڑھے گا اور ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا، سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی آیت ہے، اس میں یہ دعا ہے، حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالی کلمے والی موت نصیب کرے گا۔ اہتمام کرو نمازوں کا، دعا کرو۔ حضرت حکیم فخر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہم اتنے کمزور کہ ہم تو اپنی ایک قلم کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے اور ایک چابی بھی ہم ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں اور گم ہو جاتی ہے، اے اللہ جو چابی کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ایمان جیسی قیمتی دولت کی حفاظت کیسے کر سکے گا، اے اللہ تو حفاظت فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ اور ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو ہمارے حضرت شیخ قطب الاقطاب وقت کے، اللہ اکبر کیا مقبولیت حضرت شیخ کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی، لیکن جب ان کی کوئی تعریف کرتا تھا تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ رو پڑتے تھے اور رو کر کہتے تھے کہ میرے پیارو اس وقت میری تعریف مت کرو، مجھے مرنے تو دو، جب میں مر جاؤں اور ایمان کے ساتھ جاؤں تو میری تعریف کرنا، اس لیے کہ اگر میں ایمان کے بغیر گیا تو تمہاری یہ تعریف میرے کچھ کام نہیں آئے گی۔ جو جتنے بڑے تھے اتنے ہی اللہ کی بے نیازی سے ڈرا کرتے تھے، اس لیے رو رو کے دعا کرو، اے اللہ ہیں تو ہم گنہگار، اے اللہ تیرے دربار میں کچھ مانگنے کے قابل نہیں ہے، ہم تو تیرے در پہ آ کے پیشانی بھی ٹکنے کے قابل نہیں، لیکن یہ تیرا کرم ہے کہ تو ہمیں کھینچ کھینچ کے لاتا ہے، اے اللہ تو ہمیں دیندار بنا دے، تقوی والا بنا دے، صبر والا بنا دے، اے اللہ پیغمبروں کی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے، اولیاء کی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے، صحابہ کی صفات پیدا فرما دے۔ کوشش کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، اللہ سے حسن خاتمہ کی دولت مانگتے رہو، انشاءاللہ اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ میرے حاجی فاروق صاحب رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مانگنے والا محروم نہیں ہوتا، مانگنے والا محروم نہیں ہوتا اور ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آخری دعا یہی ہے، اسی پر ہمارے اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ دنیا میں سب کچھ تو نے مجھے دیا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، روحانی دولت سے بھی نوازا، فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں جو کچھ ملا ہے تیری ہی وجہ سے ملا ہے، آخرت میں جو کچھ ملے گا تیری ہی وجہ سے ملے گا، اس لیے اب آخرت کی چیز تجھ سے مانگ رہا ہوں، توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں اٹھانا، والحقنی بالصالحین، اور جب میری روح نکلے تو میری روح کو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں پہنچا دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے، اور اللہ تعالی یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملے ہیں ان سبقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے مرحومین دنیا سے پہلے جا چکے ہیں اللہ تعالی ان کے ساتھ خوب لطف و کرم کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالی ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالی ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے دروس میں بیٹھ کر قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرما کر اپنی ولایت خاصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.